الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الذاریات سورۃ قاف کا جوڑا ہے, اس کا زوج ہے. تقریباً وہ تمام مضامین کے جو سورۃ قاف میں بیان ہوئے ہیں وہ اسلوب کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورۂ زاریات کے اندر بھی ملیں گے. جہاں سورۃ قاف میں کوئی بات اجمالاً کہی گئی ہے تو سورۂ زاریات میں تفصیلاً ہوگی, اور سورۃ زاریات میں اجمالاً ہے تو سورۃ قاف میں تفصیلاً ہوگی, یا اسی کا تتمہ آگے سورۃ طور ہے اس میں بھی تقریباً یہی مضامین ہیں کہ جو دہرائے جاتے ہیں, لیکن اس کا اسلوب ذرا فرق ہے, اس میں ذرا بحث و تمیز کا انداز جو ہے وہ زیادہ ہے. اگرچہ وہ بحث و تمیز سورۃ زاریات سورۃ قاف اور اس سلسلے کی ساری صورتوں کے اندر بیک گراؤنڈ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے, بہت بڑا دعویٰ, کہ میں آسمانوں اور زمین کے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اس کا رسول ہوں, اس کا نمائندہ ہوں. اور لوگ نہ صرف یہ کہ آپ کو اللہ کا نمائندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ خود اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو الہ تو مانتے تھے شرک کے ساتھ, اور اس اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مانتے تھے توحید کے ساتھ, لیکن رب سرے سے نہیں مانتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الزاریات میں قیامت کا تذکرہ پہلے بالکل آغاز ہی سے شروع ہو گیا قسمیں کھانے کے بعد, اور پھر جہاں تک تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, اور پھر اس تذکرے سے آٹومیٹیکلی انبیاء اور رسل کے اندر داخل ہو گیا. وہ تذکرہ کیا تھا کہ فرمایا کہ حل عطا کا حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمین, اے نبی کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا, حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے اور ایک بچڑا ذبح کر کے اور اس کو بھون کر یا تل کے لا کے پیش کر دیا. انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں کہ میرا نمک نہیں کھانا چاہتے. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری, عقل مند بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, صاحب علم بیٹے کی خوشخبری. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ, جو ظاہر ہے کہ کوئی 4 ایکڑ کا گھر تو نہیں تھا, ایک چھوٹا سا گھر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ہوگا, تو درمیان میں ایک پردہ ہوگا, جو ساری گفتگو سن رہی تھی, تو وہ پردے کے احکام نہیں تھے. تو آئیں اور سر پیٹتے ہوئے تو کرنے والی گل کرو, بوڑھی اور اوپر سے بانج میں دینوں گی؟ تو فرشتوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں, آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا. اور وہ بڑا جاننے والا اور بڑا ہی سمجھدار ہے, بہت ہی دانا ہے, بہت ہی حکیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً تشویش ہوئی قوم لوط کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عجیب شخصیت ہے. عام طور پر جو چھوٹے ظرف والا آدمی 4 دن نماز پڑھ لے باجماعت تو وہ بے نمازیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے ہیں, جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی اس سے کیوں بھی نہیں کہا کہ یہ حکم تو مجھے کیوں دے رہا ہے, یعنی بیٹھے بٹھائے حکم ہو گیا کہ ماں بیٹے کو چھوڑ کر چلو، پوچھا نہیں کہ کیوں، خواب میں اشارہ ہو گیا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیوں. جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا تو پھر کیوں کس بات کی اور نہ کس بات کی. لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نوع انسانی کے لیے رحمت اور شفقت ہے وہ ان میچڈ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. شاید نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا. اس لیے کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں بھی، یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ، لیکن آخر 950 سال کے بعد ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا کافروں کا کوئی گھر زمین پر بستا نہ چھوڑنا، ربی انک انتظرہم یذلوا عبادک، اہلا اے میرے رب اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے. بلا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ جنم بھی دیں گے تو کافروں کو، نافرمانوں کو اور ناشکروں کو جنم دیں گے، گنہگاروں کو جنم دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عین بدر کے میدان میں جو دعا کی ہے، بڑی دلچسپ دعا ہے، اس کو آپ ایک طرف دیکھیں تو وہ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن جنگ کے میدان میں یہ کہنا کہ ربا اگر یہ کل، رات کو دعا کر رہے ہیں نا، صبح جنگ بدر تھی، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. مطلب کیا تھا کہ کافروں کو مارنا. لیکن بھارت اسلوب جو ہے وہ اچھا ہے نا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس انتہا کو پہنچا ہوا ہو، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کے بارے میں درخواست پیش کرتا ہے تو درخواست بڑی عجیب پیش کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے خاندان کو، میرے اہل خانہ کو، میرے اہل کو بچا اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بت جو ہیں انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، لوگوں میں سے ایک عظیم اکثریت کو ان بتوں نے، بت پرستی نے گمراہ کیا سمجھ لیجئے. لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا، فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. اب لوجیکلی دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا، اور جو میری پیروی نہیں کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا، اس کا کم سے کم یہ کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور بڑھاتے چلے جائیں نیگیٹو سائڈ پر تو ان کو تباہ و برباد کرتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے، عرض کیا کرتے ہیں اللہ کے جناب میں کہ اے اللہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی بھی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب آپ غور کیجئے کہ قوم لوط جس برائی کے اندر مبتلا تھی، یعنی مردوں کے اندر ہم جنس پرستی اور سر عام، اب ہر تھوڑا سا بھی جس کے اندر کوئی شرم و حیا ہے وہ کیا کہے گا کہ یا اللہ تباہ کر ان کو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک پڑا کہ یہ فرشتے میرے پاس آئے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قوم لوط جو ہے وہ عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، قال فما خطبکم ایھا المرسلون. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اور تمہارا کیا کام ہے، یعنی تم نے مجھے خوشخبری تو دے دی اور تمہارا مشن کیا ہے, آگے تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے صاف صاف عرض کی کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, لنرسل علیہم حجارتا من طین, تاکہ ہم برسائیں ان پر مٹی کے پتھر, مسومتا عند ربک للمسرفین, جو آپ کے رب کی طرف سے مارکڈ ہوں گے کہ یہ پتھر فلاں کو جا کے لگے گا اور اس کا بھیجا پاڑے گا, اور یہ فلاں کو لگے گا اور اس کا ڈھیر, اس کو ڈھیر کرے گا, یعنی جیسے میزائل ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث کی, پہلے تو یہ پوچھا کہ ان میں تو لوت ہے, ان کو ہمیں پتا ہے کہ اس میں لوت ہے, آپ فکر نہیں کیجیے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بارہ کچھ اور لیک لوگ بھی ہوں گے, اگر پچاس ہوں تو ان کے پچاس ہوئے تو ہم عذاب نہیں لائیں گے. حضرت ابراہیم کو خیال آیا متا پجا ہونی نا, پھر فکر نیچے کی, پھر اور نیچے کی, پھر اور نیچے کی, آخر فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے اس بات کو, آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی نرم دلی نوع انسانی کے لیے, شفقت نوع انسانی کے لیے, اس باوجود اس کے کہ خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایک شخص جو ہے وہ انتہا کو چھو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پوری نوع انسانی میں ایک ہی شخص کو اپنا دوست کہتا ہے, خلیل کہتا ہے, اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن نوع انسانی کے لیے شفقت کا یہ عالم. ٹھیک ہے, اب پھر یہاں سے بات چلی تو آخر میں اس کو کنکلوڈ کیا کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وترکنا فیہا آیت للذین یخافون العذاب العلیم, اور ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ جو پیغمبر ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام تو ذرا زیادہ اوپر ہیں, لیکن یہ حضرت لوط, حضرت ہود, حضرت صالح, ان کی بستیاں جو تھیں یہ بالکل شاہراہ کے اوپر واقع تھیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں جب موٹر وے نہیں بنا تھا تو سب لوگ جی ٹی روڈ سے جاتے تھے, پنڈی سے نکل کر پشاور کی طرف اور ادھر ایبٹ آباد وغیرہ کی طرف, تو ٹیکسلا کے کھنڈرات جو ہیں وہ عین جی ٹی روڈ کے اوپر واقع تھے. تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ تو تمہارے راستے کے اوپر ہیں, تم دیکھو ان نشانات کو. لیکن جب کسی قوم کی مت ماری جاتی ہے تو پھر ان نشانات کو بھی سیرگاہیں بنا دیا جاتا ہے. آپ موجودارو جا کے دیکھیں, ہڑپا جا کے دیکھیں, ٹیکسلا جا کے دیکھیں, اس میں ان کی دیواروں کی تعریفیں ہوں گی کہ دیکھیے اتنی مضبوط دیوار ہے, یہ ان کا لوٹا ہے, یہ ان کا گلاس ہے, اور یہ ان کا چولہا ہے, لیکن کوئی تذکرہ کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. یقیناً یعنی بحثیت مسلمان قرآن مجید میں ہم جو نشانیاں دیکھتے ہیں تو یقیناً یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آیا ہے کہ ان کے وہ اتنے مضبوط گھر جو ہیں وہ کسی کام نہیں آئے. جیسے قوم شعیب کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر, اور قوم سمود کا تذکرہ ہے, اور ایک قوم کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے تراش کر. یعنی ایک پہاڑ ہے, ایک مضبوط, آج کے دور میں سمجھیے تو بم پروف جگہ ہے, وہاں انہیں ہتھوڑی چھینی سے کارو کر کے اس کے اندر غار کی طرح گھر بنا لیا. کتنے مضبوط گھر تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آیا, یعنی یہاں پر جہاں پر نہ آندھی کچھ کہہ سکتی تھی نہ بارش کچھ کہہ سکتی تھی, کیا ہوا, کوئی زوردار آواز آئی, دھماکہ ہوا, یا کوئی چیخ ہوئی, یا زلزلہ آیا, سب کے سب جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک چھوڑ دیا, ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ, پھر ساتھ ہی حضرت ہود کا تذکرہ, پھر ساتھ ہی حضرت صالح کا تذکرہ, اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ. یعنی جیسے ہوتے نا بات سے بات نکلتی چلی گئی, اور ان انبیاء الرسل کو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا. یہی بات سورہ قاف کے اندر جو ہے وہ دو تین آیات کے اندر آئی تھی, کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود, جھٹلا چکے ان سے پہلے, یعنی مکے والوں سے پہلے, کون, نوح کی قوم, کنویں والے اور ثمود, و آدم و فرعون و اخوان لوط, اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی, و اصحاب الائکت و قوم طبع, اور جنگل کے رہنے والے اور طبع کی قوم. تین آیات کے اندر سات اقوام کا تذکرہ کر دیا. کل ان کا ذبح رسول فحق وعید, ان سب کے سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میری ڈانٹ ان پر حقیقت بن گئی. یہاں اب تھوڑی تھوڑی تفصیل جو ہے بیان کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر جو تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے جس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اس کا آغاز بڑا گلوریس ہے. والسماء بنيناها بأيد، اور سامان آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا. یہ اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا پڑھیں گے نا آپ، یہ بأيد جو ہے اس میں ایک شوشہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر یہ شوشہ زیادہ نہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ آسمان جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، لیکن یہ جو فالتو شوشہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس کا مادہ کوئی اور ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت مراد ہے. اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنی طاقت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کی پوری وسعت رکھتے ہیں، پوری طاقت رکھتے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا، وہی زمین تو ہم نے اس کو بچھایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کیا ہی بچھانا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے یہ پھیلائی ہمارے لیے، بچھائی، اور کیا خوبصورت بچھائی. یعنی کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں تو اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ بنائی نہیں جا سکتی تھی، کہ اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اور اس میں خشک راستے بھی ہیں، اس میں ریگستان بھی ہیں، اور ہر طرح کے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر جو ہے مل جاتی ہے. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو معیشت کا سامان پیدا کیا ہے، خان رزق کا جو سامان پیدا کیا ہے، طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں. یعنی ان کی موٹی موٹی تقسیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اگائی ہیں، ایک تو فصلیں ہیں، کراپس، جو ہمارا بنیادی ہمارا فوڈ ہے، ہماری بنیادی خوراک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سبزیاں اگائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لذیذ پھل یہاں اگائے ہیں. تو کیسا خوبصورت دسترخوان اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، یعنی رہنے کی جگہ بھی ہے اور یہ دسترخوان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بچھایا ہے. تو بچھانے کا لفظ ہے یہ، یعنی گھاس یا کوئی قالین بھی بچھایا جاتا ہے اور دسترخوان بھی بچھایا جاتا ہے. تو دونوں معنوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا کچھ سپریڈ کیا ہے اور کیا کچھ ہمیں سرو کیا ہے دسترخوان میں. تو بلاردا فرشنا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فنعم الماہدون، تو ہم کیا ہی بچھانا جانتے ہیں. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر چیز ہم نے جوڑا جوڑا بنائی شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو، غور کرو. ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف لپکو، بھاگو اللہ کی طرف، پیش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، رجوع کر لو اس کی طرف، منہ موڑ لو اس کی طرف، چل پڑو اس کی طرف. ففروا الی اللہ، فرار کہتے ہیں نا ویسے تو بھاگ کے چلے جانے کو، لیکن یہاں پر کیا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بھاگو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، بڑھو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف. یعنی توبہ کر کے جو رخ ادھر یا ادھر یا ادھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو اور بڑھو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، انی لکم منہ نذیر مبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ففروا الی اللہ، لپکو، بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اسی کی طرف سے تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو. انی لکم، پھر دوبارہ دہرایا، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اب بڑی دلچسپ بات ایک آئی ہے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول. قرآن مجید میں اس مضمون کی متعدد آیات ہیں، انداز مختلف ہے، اسلوب مختلف ہے. ایک بڑا خوبصورت انداز سورہ انعام میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی آپ کی ذات کو تو یہ صادق اور امین مان چکے ہیں، تو اب جو یہ انکار کر رہے ہیں آپ کا یا جھٹلا رہے ہیں، تو اصل میں آپ کی ذات کو نہیں میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک تسلی دینے کا انداز ہے. تو یہ ساری لڑائی ان کی میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو تو یہ سرٹیفکیٹ دے چکے کہ آپ سچے اور دیانتدار ہیں، آپ امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. تو ولاکلی آیات نہ یجہدون، اصل میں تو یہ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. پھر کہیں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اس سے گھبراؤ مت، تم سے پہلے بھی سارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا. اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب ایک نیا ان ایکسپیکٹڈ چیز اس کے سامنے آتی ہے جو آلریڈی اس کے ذہن میں نہیں ہوتی تو ایک دم وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر ایک تسلی سی ہو جاتی ہے انسان کو. یہاں اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت اسلوب اختیار کیا گیا ذرا لاجک کے ساتھ. فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا، یعنی تم سے پہلے بھی انسانوں کے پاس جب کوئی پیغمبر آیا ان سے پہلے، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر ہر قوم نے یہی کہا کہ یہ تو یہ یا تو جادوگر ہے اور یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے معاذ اللہ. حضرت نوح کو یہی کہا گیا اور باقی پیغمبروں کو بھی یہی کہا گیا. حضرت نوح علیہ السلام تو جب کشتی بنا رہے تھے نا تو اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے بہت مذاق اڑایا ہوگا کہ دیکھو ہم پہلے کہتے تھے کہ مت ماری گئی ہے اس کی، دیکھو بڈھا جو ہے یہ خشکی میں کشتی بنا رہا. اب ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک بہت بڑی کشتی بنانی تھی اور کافی دن لگے ان کو، یعنی تختے لانے میں، جوڑنے میں، کیل لگانے میں. اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ کشتی بنا رہے تھے، لیکن ہر مرتبہ جب وہ سردار ان کے پاس گزرتے تو ہنستے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے، لو جی بڈھا دیکھو مت مری گئی اس کی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اے دیکھو خشکی کے اندر کشتی بنا. تو پیغمبروں کا مذاق تو اڑایا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا کسی قوم میں تو اسے کہا گیا ساحر او مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے، یعنی جو بھی معجزات وہ دکھاتا تھا اس کی بنیاد پر اس کو جادوگر کہتے تھے، اور جو بات وہ کرتا تھا اسے کہتے تھے کہ یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. ساحر او مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، پاگل ہے، یا اس پر آسیب ہو گیا ہے، جنوں کا سایہ ہو گیا. فرمایا اتا واسو بھی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو کیا ساروں نے جو ایک ہی بات کہی ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کے کان میں بھوک جاتے تھے جاتے ہوئے کہ جب کوئی نیا رسول آئے تو تم یہ کہنا؟ یعنی ایک ہی، یعنی حضرت نوح سے شروع ہو جائے، حضرت نوح کو بھی یہی کچھ کہا گیا، حضرت ہود کو، حضرت صالح کو، اور حضرت لوط کو، حضرت شعیب کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آتا واسو بھی، تو کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر جاتے ہیں کہ تم بھی ایسا کرنا؟ فرمایا نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سرکش لوگ ہیں، یعنی ان کی مینٹیلٹی کے اندر چونکہ سرکشی ہے، اور اس سرکشی کا اظہار ہے کہ جو ہو رہا ہے، یعنی دے آل ہیو دا سیم مینٹیلٹی. وہ مینٹیلٹی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر، کہ ہم نے نہ اللہ کو ماننا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی پیغمبر کو ماننا ہے، یعنی اصل بنیاد یہ ہوتی ہے. باقی نیت یہ ہے تو کوئی اس کو یوں ایکسپریس کر لے گا، کوئی یوں ایکسپریس کر لے گا، کوئی یوں ایکسپریس کر لے گا، کوئی یوں ایکسپریس کر لے گا. سب کا حاصل ہے کیا کہ ہم نے تمہیں ماننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اصل نشانی تو پیغمبر ہے، اور پیغمبر آتا کس لیے؟ کہ اس کو مانا جائے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور پھر اس کی پیروی کی جائے. تو ان سب کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے اور نہ ہی اس کے پیغمبر کو اس کا نمائندہ ماننا ہے. اتواسو بھی، بل ہم قوم طاغون. فتو اللہ، اے نبی آپ ان کی طرف توجہ نہ دیجیے. فتح اللہ عنہ، آپ ان سے منہ پھیر لیجیے. لٹری نہ کرائیے ان کی باتوں کو, یہ جو بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں, ان کی ہر بات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بات کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا بحث و تمیز میں پڑ جانا اور ہر بات کو رسپونڈ کرنا, یہ آپ کو اپنے اصل مشن سے ہٹا دیتا ہے. آپ کا اصل مشن کچھ اور ہے, لیکن بیچ میں کچھ مخالفین آ کر اعتراض اٹھاتے ہیں, ان میں جو اہم اعتراض ہو اس کو تو رسپونڈ کرنا چاہیے, لیکن جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتا, صرف اعتراض کرنا چاہتا ہے, تو قرآن مجید کی جنرل انسٹرکشن یہ ہے تو فتح اللہ عام, آپ ان سے منہ پھیر لیں, آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں. فما انت بملوم, تو ایسا کرنے پر آپ پر کوئی الزام نہیں, یعنی اعتراض کرنے والا اس کو بنیاد بناتا ہے کہ چونکہ جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے جرم ان کے اندر, یہ ہے خامی ان کے اندر. ایسا ہی ہوتا نا کہ اعتراض کیا تھا اور اعتراض کا جواب نہیں دیا, اس کا مطلب ہے ان کے پاس جواب ہے نہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ پھر جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی ایک پر دوسرا زدا, دوسرے پر تیسرا, تیسرے پر چوتھا چڑھانا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فتح اللہ عنہ, آپ ان سے منہ پھیر لیں, لفٹ نہ کرائے ان کو. فمان تب معلوم, ایسا کرنے پر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. وذکر, آپ کا کام کیا ہے, آپ نصیحت کرتے رہیں, آپ دعوت دیتے رہیں, آپ اپنے مشن پر لگے رہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یقیناً نصیحت ماننے والوں کو فائدہ دے گی, یعنی جو آپ کو ماننے پر آمادہ نہ ہو اس کے لیے نصیحت کا کیا فائدہ, جو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ آپ کی نصیحت کو لفٹ کیسے کرائے گا. لہذا وذکر, آپ نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکر تنفع المؤمنین, یقیناً نصیحت مومنوں کو ماننے والوں کو فائدہ دے گی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں, میری بندگی کریں, میری عبادت کریں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خواجہ میر درد رحمہ اللہ, ان کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور قوم لوط کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ پلیڈ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ اگر اتنے ہو تو چھوڑ دینا, اگر اتنے ہو تو چھوڑ دینا. تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی تھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت. لیکن آج ہمارے سارے دانشور جو ہیں ان سب کو وہ شعر یاد ہے, اور ان کی ساری گفتگو اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ اصل جو ہے انسان تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرے, اور انسانی ہمدردی جو ہے وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرے, اسی کو اپنا مطمع نظر بنائے. اور علامہ اقبال کے دور اول میں بھی آپ کو ایسے اشعار ملیں گے کہ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو جہاں بھی وہ دانشوری آئے گی, شاعری آئے گی, تو وہ رنگ جو ہے آپ کو مل جائے گا ہمیشہ. آج کا دانشور ہو, پچھلی صدی کا دانشور ہو, اس سے پچھلی صدی کا دانشور ہو, یہ ایک کامن پوائنٹ ہے ان کے اندر. سوال یہ ہے کہ انسان کو پیدا خواجہ میر درد نے کیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ کیوں؟ تو پیدا تو کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن جو اس کے بارے میں مقصد ہے تخلیق کا وہ ہم خواجہ میر درد سے پوچھتے ہیں. It's not fair. اللہ تعالیٰ کیا مقصد بیان کر رہا ہے؟ بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کریں. اصل فرار اس بندگی سے, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انسانوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا کہ من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے, اور کسی سے دوست رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور دن دینے سے رک گیا تو اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہوگا کمانڈر، کمانڈ دینے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے مطابق پیار کرنا، بغض رکھنا، کسی کو دینا، کسی کو دینے سے رکنا، کسی کی جان بچانا اور کسی کی جان لینا، یہ سب ساتھ ساتھ چلیں گے، اس لیے کہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ تو بڑا واضح الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق۔ دیکھیے، انسانوں کے مابین بھی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہے جب والدین اپنا سب کچھ بچے پر انویسٹ کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے نہلاتے دھلاتے، اس کو حاجات سے فارغ کراتے ہیں۔ اب جب والدین بوڑھے ہو کر معذور ہو جاتے ہیں، اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پے بیک کرے، جیسے انہوں نے اس کی خدمت کی تھی، آج وہ ان کی خدمت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان اگر کوئی تم پر احسان کرتا ہے تو تم اس کو پے بیک کرتے ہو، مجھے کسی پے بیک کی ضرورت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہ تو ان سے رزق مانگتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ یعنی والدین بوڑھے ہو جائیں، خود کھا نہ سکیں، خود پی نہ سکیں، خود موو نہ کر سکیں، خود واش روم میں نہ جا سکیں، تو بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے، بیٹوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہیں کھلائیں پلائیں نہلائیں دھلائیں، واش روم میں دے کے جائیں، ہر طرح ان کی مدد کریں جیسے انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں ان سے نہیں چاہتا کوئی رزق، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، اور وہ مضبوط قوت کا مالک ہے۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ والدین نہ خود کھا پی سکتے ہیں اور نہ خود موو کر سکتے ہیں کمزوری کی بنیاد پر، جبکہ اللہ تعالیٰ کو نہ رزق کی حاجت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو کمزوری لائق ہوتی ہے کہ ہم اس کو کوئی سہارا دے کر کھڑا کریں۔ نہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو جس سے پانی جو ہے وہ کنویں میں سے نکالا جاتا ہے، یعنی وہ ایک میجر ہے نا، ایک پیمانہ ہے کہ اتنے ڈول جو ہے وہ پانی نکال لیا، دو ڈول، تین ڈول، میجر، ایک پیمانہ۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا، تو اب ان گناہگاروں کے لیے بھی، ان ظالموں کے لیے بھی، یعنی مکے والے مراد ہیں، ایک ڈول اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تیار ہے، ڈیو ہے۔ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، جو ان کے دوست تھے پہلے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور فرعون وغیرہ، جیسے ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک میئر، ایک ڈول جو ہے وہ آیا تھا، اب ان پر بھی ایک ڈول ڈیو ہے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، لہذا وہ مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کریں۔ یہ تقاضا کیا ہے؟ یہ بھی ہر پیغمبر سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ڈراتے رہتے ہو عذاب سے، لے آؤ، یہ میری دھمکیاں کو دیتے رہتے ہو، آئے گا عذاب، کب آئے گا، آج کیوں نہیں آتا، ابھی کیوں نہیں لے کے آتے؟ اب عذاب پیغمبر نے تو نہیں لانا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف ہی منسوب کیا ہے۔ فلا یستعجلونی، وہ مجھ سے جلدی نہ مانگے، یعنی تقاضا تو وہ پیغمبر سے کرتے ہیں، لیکن اصلا وہ تقاضا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ یعنی یہ جو آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ لیا عذاب، لیا عذاب، لاتا کیوں نہیں، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں، فلا یستعجلون، تم اسے جلدی کا تقاضا نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو بڑی خرابی ہے کافروں کے لیے ان کے اس دن جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے، یا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یعنی جب وہ دن آئے گا, جب وہ عذاب آئے گا, تو پھر ان کافروں میں سے کوئی, ان سرداروں میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا. یعنی اب ان کا حصہ ڈیو تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی دیر جو ہے وہ ان کو سہارا دیتی ہے کہ اور موقع دیتی ہے, اور موقع دیتی ہے, اور موقع دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, لیکن جہاں تک عدل و انصاف کا تقاضا ہے, اس تقاضے کے اعتبار سے اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے, کہ ایک ڈول اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.